الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے کی سعادت خطاب کے حوالے سے کراچی میں حاصل ہوئی تھی ترتیب کے مطابق، اور ماہ ربیع الاول کی نسبت سے وہاں ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس کا موضوع ہم نے پھر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند جھلکیاں اور ہمارا طرز عمل. اسی موضوع کو آج مختصرا مکمل کرنا مقصود ہے. ماضی میں ایک عنوان پر اسی تناظر میں کلام کیا گیا تھا، جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا اسوہ رسول سے 100 جھلکیاں. اس کی ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ بھی دستیاب ہے، تو اسی سے کچھ نکات پچھلی نشست میں پچھلے جمعے میں بیان ہوئے تھے، اور آج اسی کو مختصرا مکمل کرنے کا ارادہ ہے. 5 باتیں پچھلے جمعے ہم نے ذکر کی تھی، جس کی ریکارڈنگ بھی دستیاب ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اس کے حوالے سے 2-3 باتوں کا ذکر کر کے ہمارے لیے توجہ دلانے کی کوشش کی گئی. 2، اللہ کے رسول کا اپنا معاملہ فکر آخرت کے حوالے سے، اس پر چند باتیں اور پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا ذکر ہوا تھا. اور 3، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کا معاملہ، یعنی گھر والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے آپ کے رویے تھے اور ہمارے رویے کیسے ہیں، اس پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی. 4، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن اخلاق کا معاملہ، بہت بڑا موضوع ہے اور بڑی شدید ہم سب کو ضرورت ہے چند نقطوں کو بیان کر کے پھر اپنے طرز عمل کو ریوزٹ کرنے اور جائزہ لینے اور اصلاح کی کوشش کرنے پر توجہ دلائی گئی تھی. اور 5، حسن معاملہ، یہی ہماری سب سے زیادہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے کہ معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام کی امانت کا معاملہ، دیانت کا معاملہ، وعدہ پورا کرنے کا معاملہ، اس پر کچھ باتیں کی اور توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ 5 نقطے مختصراً پچھلے خطاب جمعہ میں بیان ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے تعلق سے، جس میں آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق، فکر آخرت کا معاملہ، حسن معاشرت کا معاملہ، حسن اخلاق کا معاملہ، اور حسن معاملات ڈیلنگز کا معاملہ، اس پر ہم نے کلام کیا. 5 نکات کے تحت آج بھی کچھ باتیں رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک اسوہ سے، اور اس کے ذیل میں پھر ہمارے لیے بھی یاد دہانی کی چند باتیں. وہ 5 باتیں بھی بڑی تفصیل طلب ہیں، 2-3 نقطے ہر ایک میں بیان ہو جائیں گے، اور ہم سب بھی اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. جو آج 5 باتیں ہیں جس کے تحت چند نکات آپ کے سامنے رکھنے، یا 5 نکات جن کے تحت چند باتیں رکھنی ہیں، تو 6ٹا نقطہ ہوگا اس پورے تسلسل میں، وہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن تربیت کا معاملہ. تربیت ہم سب کو ضرورت ہے، پوری قوم کا مسئلہ، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، لیکن اس تعلق سے مربی اعظم بھی خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حسن تربیت کا معاملہ. 7، خدمت خلق کا معاملہ. ویسے تو معروف اصطلاح ہے، خاص طور پر جب انگریزی میں ہم کہتے ہیں سوشل ویلفیئر کی بات ہونی چاہیے، سروس ٹو دی ہیومینٹی کی بات ہونی چاہیے، تو لگتا ہے کہ یہ ہم نے انگریزوں سے کوئی چیزیں سیکھ لی ہیں، حالانکہ امام الانبیاء ہمیں خدمت خلق سکھا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. 8، ذرا ایک حساس نقطہ ہے، اور وہ ہے غم زدہ لوگوں کے لیے رسول اللہ کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکے مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ اور غم بھی مختلف نوعیت کے ہوا کرتے ہیں، اس پر کچھ ہم بات کریں گے. 9، وہ ہے غیرت دینی کا معاملہ، اللہ کے دین کے لیے غیرت کا معاملہ. آج اگر وقت ہوا تو آخر میں یہ قومی ترانے کا معاملہ، پرچم کے لیے کھڑے ہونے کا معاملہ، اور سلامی پیش کرنے کا معاملہ، اور کھڑے نہ ہونے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کا معاملہ اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دینے کا معاملہ بڑی غیرت ہے بھائی، اور اللہ کے دین کے معاملے میں بالکل بے غیرت. تو وقت ہوا تو تھوڑی سی بات اس پر ہو جائے گی، لیکن نوا نقطہ ہے آج غیرت دینی رسول اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دسویں اور آخری بات جو مستقل ہم کرتے چلے آئے ہیں، دو جمعے پہلے بھی اس پر کلام ہوا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی جد و جہد کس مقصد میں لگی، ساری زندگی کا جو حاصل ہے، محنت ہے، مشن ہے، وہ کیا ہے، اور کیسے کیسے حضور علیہ السلام نے اس کام کو پورا کیا. کچھ باتوں کی یاد دہانی. تو یہ پانچ باتیں گزشتہ یا پانچ نکات پر گزشتہ جمعے میں خطاب ہوا، اسی کے تسلسل میں آج یہ مزید پانچ باتیں ہیں. اب آئیے ان میں سے ایک ایک پر دو دو تین دن واقعات کے ذیل میں بات کر لیں. پہلی بات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حسن تربیت. اہم ترین بات کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہوں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت کلیئرٹی رہنی چاہیے، حساسیت بھی، عقیدت بھی، ادب بھی، احترام بھی. اور اللہ بھی فرماتے کہ وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ہم تربیت کو فوراً ٹریننگ کہتے ہیں، ٹریننگ سے ہمارے ذہن میں ہمارے یہاں کے ٹریننگ کورسز آ جاتے ہیں. پھر آج کل ایک ٹرینڈ ہے موٹیویشنل اسپیکرز کا، پھر کاؤنسلنگ کا. ایسی ہنسی بات مرتبہ نکلتی ہے کہ ایک ایک لاکھ روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک انڈیویجول سیشن کے. ایک گھنٹے کی کلاس آن لائن ہے 18,000 روپے لگیں گے بھائی، اور اگر آپ کو پرسنل سیشن چاہیے تو آپ سے 36,000 روپے ہم چارج کریں گے. دنیا پاگل ہوئی ہے اس چیز کے پیچھے. یہ تو آج کل کے ٹرینڈز ہیں نا، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، کاؤنسلنگ ہے، یہ ہے اور وہ ہے. تو ان ساروں کو اپنی جگہ رکھیں. رسول اللہ کے مربی ہونے کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الہامی معاملہ ہے سارا. ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق. اور تین مرتبہ کم از کم آپ سے کہلوایا گیا ان اتبع الا ما یوحا الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو کوئی اور ٹرینر ہو، کونسلر ہو، کونسلنگ کرنے والا، ٹریننگ کرنے والا، ایک طرف رکھ دیں. امام الانبیاء کی بات بالکل، یعنی اللہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ زندگی ہے رسول اللہ کی علیہ السلام. ایک بڑا قیمتی واقعہ ہے، تھوڑا سا حساس بھی ہے. ایک نوجوان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے. اب آپ سوچیں، آج مسجد میں آ کر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہم سب کو پتا ہے. ایک بیٹا باپ کے سامنے کہے تو کیا رویہ ہوگا؟ ہم سب کو پتا ہے. لیکن امام الانبیاء نے کیسے ٹیکل کیا سچویشن کو، صحابہ بھی موجود، انہوں نے اظہار بھی کیا ہوگا، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا، فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی اور محرم رشتے دار خاتون ہوگی، خالہ ہوگی، پپو ہوگی، مثال. جی بالکل. تو بیٹا تم اپنی والدہ کے لیے، بیٹی کے لیے، یا بیٹی ہو اس کے لیے، بہن کے لیے، خالہ کے لیے، پھپھو کے لیے محرم رشتے گنوا دیں. آج تو مسئلہ ہے کہ دنیا جو انکار کرتی ہے نکاح کا، ان بیچارے غریبوں کو کیا پتا کہ ان محرم رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے. فیملی لائف کسے کہتے ہیں، فیملی فیبرک کسے کہتے ہیں، ان رشتوں کی قدر کیا ہو، ان بیچاروں کو کیا پتا. ہاں، قرآن پاک میں سورہ نور کا آخری رکو پڑھ لیں تو 10-11 قسم کے گھرانوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم یہاں سے کھانا کھا سکتے ہو. جن غریبوں کے یہاں نکاح نہیں ہو تو ان کو کیا بتا کہ خالہ کیا ہوتی ہے، پھپھو کیا ہوتی ہے. ان غریبوں کی تو ویکیبلری بیچاروں کی انٹی کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. بہرحال، تو آپ نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا، تم پسند کرو گے ان میں سے، تمہاری کسی محرم خاتون کے ساتھ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بیٹا تم جس کسی کے ساتھ کرو گے وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن نہیں ہوگی. اب وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے معاف کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. سمجھ میں آ گئی اس کو. اس کے بعد جو ہوا وہ بیان ہو سکتا ہے، وہ پوسیبل نہیں. پھر حضور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے. یہ اتنی بھاری بات کو کتنی فراست اور بصیرت، یہ بھی ہلکا لفظ ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وحی کی تعلیم آ رہی. تو اللہ کے پیغمبر نے کتنے حسن اور خوبی کے ساتھ اس اتنے حساس نوعیت کے مسئلے کو ٹیکل کیا. اور آج تو ہر سیکنڈ پر یہ ساری دعوتیں موجود ہیں، اور کہاں کہاں جا کے جوانیاں لٹتی ہیں اور برباد ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ جوان ہو بڑے ہوں. بھائی، ہم سب فتنے کے دور میں ہیں، فتنوں میں مبتلا ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حضور نے اس کو اس طرح ٹیکل کیا. اسی طرح مشہور واقعہ سب کو معلوم ہے, اور یہ ایک ایک واقعے سے اہل علم نے کئی کئی نکات نکالے, وہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں. مشہور واقعہ ایک بدو آ گیا مسجد نبوی میں اور اس نے پیشاب کر دیا, صحابہ مارنے کو بھی دوڑے تو حضور نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو اس کو فارغ ہو لیں, اس دوران میں تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بٹھا کے سمجھایا, اللہ کے بندے اللہ کا گھر ہے, بدوؤں کا معاملہ قرآن بھی ان کو مارجن دیتے کہ ان کو صحبت نبوی کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا, سیکھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا. اللہ کے پیغمبر نے سمجھا, اسے معافی تلافی کی, اور پھر پانی کا ڈول منگوا کر بہایا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اس ایک واقعے سے فقہا نے بھی اور اہل علم نے بھی کئی نکات نکالے. میں ایک چھوٹی سی بات کی توجہ دلا دوں, ہمارے ہاں بچوں کا مسجد میں آنا اس پر بعض لوگ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ہاں اتنا چھوٹا بچہ کہ اس کو بنیادی پاکی ناپاکی کا مسئلہ معلوم نہ ہو, اس کو تو احتیاط کریں, لیکن جو بچے دنیا جہاں میں جا رہے ہیں ان کو اللہ کے گھر میں کیوں لے کر نہیں آتے؟ اور ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم لوگ نمازوں میں آتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں؟ یعنی اگر بچے دن میں اسکول کالج میں تو شام میں تو گھر میں ہیں, فجر میں ہماری جوان اولاد ہمارے ساتھ نماز میں آ رہی, کدھر کھڑے ہم لوگ؟ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. ابھی بات کر لوں گا میں آگے چل کے, پرچم کے اوپر تو بڑی پریشانی ہے ہمیں, ترانے پر تو بڑی پریشانی, اور اللہ کی پکار کے بارے میں بغیرت بنے ہوئے بالکل. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس, رب کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس, یہ مسئلہ ہے بھائی. تو اس بدو کو تو حضور نے سمجھایا بھی ہے اور پانی کا ڈول منگوا کر بہایا بھی ہے. ایک جگہ جمعے کی ذمہ داری تھی, پرانی بات ہے, تو وہاں کو ایک بچہ ایسا آ گیا اور ہو گیا مسئلہ, اس نے پیشاب کر دیا. اب جو جناب مسجد میں شور بلند ہوا, سب کچھ ہوا جمعے کی نماز کے بعد, تو پھر میں نے اگلے جمعے میں گفتگو بھی کی, اور اس دن میں نے جو موجود تھے میں نے کہا سنت اس موقع پر یہ ہے, اگر ایسا ہو گیا تھا تو رسول اللہ نے پانی کا ڈول منگوا کر بہایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو شاید صفائی ستھرائی تو مؤذن کی ذمہ جائے گی بیچارے کے, باقی تو کسی کو سنت اس موقع پر یاد نہیں آئی. مگر چیخنا چلانا, اس کو اتنا بتنگڑ بنانا اور اتنا بڑا ایشو بنانا, یہ ہمارا طرز عمل ہے. ورنہ پیغمبر نے تو ایک اچھے بھلے آدمی کو تھا وہ بدو, مگر بیٹھا کے اس طرح سمجھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تربیت صرف باہر والوں کی حضور نہیں کرتے تھے, اپنے گھر والوں کی بھی کرتے تھے. اب دیکھیے کہاں ہم کہ بہت سی بڑی بڑی باتوں کو بڑا ہلکا سمجھیں, اور کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہلکی بظاہر بات کو کتنا بڑا سمجھ کر گھر والوں کی اصلاح فرماتے تھے. ذکر آتا ہے کہ ایک زوجہ نے, نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ نے ایک دوسری زوجہ کے بارے میں اتنا ایک جملہ کہہ دیا کہ اس کا قد تو چھوٹا ہے. اب ہم تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کے پوسٹ مارٹم روزانہ کر دیتے اور اس کو ہم خاطر میں بھی نہیں لاتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جا کر اس سے معافی مانگو, تم نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس کو اگر سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کو بھی اور کڑوا کر دے گا. جملہ کیا ہے؟ اس کا قد تو بس. اور ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی کوئی ایشو نہیں. مطلب آج اسکرین پر بیٹھ کر پوری دنیا کی پگڑی اچھالنا اور سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا پوسٹ مارٹم کر کے جو ہے وہ اس کی ستیا ناس کر دینے کی بات, یہ تو آرٹ ہے اور یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے, یہ تو بولڈ ہونے کا ذریعہ ہے, یہ تو کھرا بیان کرنے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پیغمبر اپنی زوجہ کی اس کیفیت یعنی اس طرز عمل کی بھی اصلاح فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تربیت کا معاملہ حضور کا گھر میں بھی ملے گا, مسجد میں بھی ملے گا, باہر بھی ملے گا, راستے میں چلتے ہوئے بھی ملے گا, لیونگ ایگزامپل یا لائیو ایگزامپلز کے ذریعے سے. بکری کا مردار بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا, صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون اس کو ایک درہم میں خریدے؟ یا رسول اللہ میں سے تو کوئی نہ خریدا, مردہ ہے, بدبو مارتا ہوا ہے, کان اس کے کٹے ہوئے ہیں, کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے, ہم تو کوئی نہ خریدے اس میں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے, یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر, اس سے زیادہ ذلیل, اس سے زیادہ حقیر ہے. اب راستے میں ہم بھی چلتے ہیں، روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں، کبھی رک کر ہم نے بھی کوئی ایگزامپل دے کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی یاد دہانے کی کوشش کی، بس چیک کر لیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، یہ آیت صرف 12 ربیع الاول کی چھٹی کے دن یا کسی مجلس کے موقع پر یا خطاب کے موقع پر صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، باتیں بہت ہو سکتی لیکن ظاہری باتیں کچھ نکات کے تحت باتیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ چھٹی بات تھی پچھلے جمعے کے تسلسل میں، یعنی حسن تربیت کا معاملہ حضور کا علیہ السلام۔ اگلا پہلو ہے خدمت خلق کا، اور یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر کے ہاں علیہ السلام آغاز وحی سے پہلے بھی نظر آتی ہے، آغاز وحی کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ امت کا درد محسوس کرتے ہوئے اصل حقیقی ضرورت کیا ہے مخلوق کی، اس میں بھی نظر آتی ہے، اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا کر کے بھی نظر آتی ہے۔ مثلاً آغاز وحی سے پہلے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، یہاں تک بھی تلاش کیا گیا کہ حضور بہرحال، پھر تجارت بھی حضور نے شروع کی، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال آپ کے زیر استعمال میں رہا، تو جو نفع یا آپ کو فائدہ ملتا تھا وہ فائدہ کہاں جاتا تھا؟ تو پتہ چلا وہ یتیم بچوں اور بیواؤں کی کفالت کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ یہ آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے۔ آغاز وحی کے بعد کے بھی بہت سارے انفرادی واقعات ملیں گے، جہاں امام الانبیاء کے بارے میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ آپ مکے کی کنیزوں کے کام کر دیا کرتے تھے، جن کنیزوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا اور جن کو آرام کا موقع نہیں ملتا تھا، کبھی ان سے بھی حضور نے فرمایا کہ بازار سے کچھ لانو تو مجھے بتا دینا۔ حضرت بلال کے تعلق سے بھی کچھ واقعات ملتے ہیں، البتہ ان روایات پر محدثین نے کلام بھی فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے واقعات میں بہت ساری چیزیں اثار وغیرہ کے تعلق سے ہمیں مل جاتی ہیں، یعنی لوگوں کی جو مادی حاجات ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر فکر مند رہے۔ ابتدا میں نے جو ایک ذکر کیا تھا کہ آج ہمارا تصور ہے کہ سروس ٹو دا ہیومینٹی اور یہ خدمت خلق، یہ شاید ہمیں مغرب سے تصور ملا ہے، ہمیں غیروں سے تصور ملا ہے، یہ بھی ہماری مرعوبیت کا نتیجہ ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اور یہ ہماری دین سے بیزاری، معاف کیجئے گا، اور دین دوری یا دین سے لا علمی کا نتیجہ بھی ہے۔ ورنہ جس پیغمبر نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے لباس تھا اور میں بیمار تھا، تو تو نے مجھے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، لباس دیا نہیں، میری عیادت نہ کی، بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین، مسلم شریف کی روایت، تو رب العالمین نے تجھے بھوک اور پیاس اور کھانے پینے اور بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا نہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے کھلایا ہوتا، اگر تو نے پلایا ہوتا، اگر تو نے لباس دیا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ اب اس کے بعد مجھے اور آپ کو کہیں اور سے خدمت خلق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ البتہ جہاں یہ سب کچھ بھی ملے گا، اور 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں انفرادی ملے گا، وہاں یہ بھی ملے گا کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ مخلوق کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا، اور اس مخلوق کو خالق نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اس کی طرف متوجہ کرنا تاکہ یہ مخلوق اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، یہ پیغمبر کی خدمت خلق کی محنت میں پرائیورٹی پر تھا، ترجیح میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دن میں بھی ہوتا تھا اور یہ رات میں دعاؤں میں بھی ہوتا تھا، اور رات کی وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، مسند احمد کی روایت، جب ایک پوری رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک ہی آیت کو دہرا کر روتے رہے۔ وہ آئے تھے سورۃ المائدہ کے آخر میں، وہ ہے مکالمہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن، اور شفاعت کا بڑا ہی لطیف انداز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے دن عرض کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو تیرے بندے، تیرا پورا اختیار ہے، نو بڈی کین چیلنج یور ورڈکٹ، تیرے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو ان کو اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اللہ تو سب کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے تو تو عزیز ہے، تیرا پورا اختیار ہے، اگین نو بڈی کین چیلنج ورڈکٹ، تیرے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور تو حکیم ہے، اللہ سب کو معاف کرنے کا بھی فیصلہ فرما دے تو تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا. یہ تو ہے قیامت کا دن. مگر مسند احمد کی روایت ہے ایک پوری رات اللہ کے پیغمبر قیام اللیل تہجد میں تھے اور پوری رات اس آیت کو آپ دہراتے رہے, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں, تیرے اختیار ہے, اور تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے, تیرا اختیار ہے, اور اگر تو ان کو بخش دے معاف فرمانے کا فیصلہ فرما دے, اللہ تو عزیز ہے, کل اختیار رکھتا ہے, تو حکیم ہے, تیرا فیصلہ حکمت بھرا ہوگا. یہ حضور کی راتیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بھی غم کی بات کرنی ہے تو ایک اور غم میں آپ کے سامنے اگلی گفتگو میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے پر یہ ساتویں بات تھی خدمت خلق, اور آخری بات کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کی جو 23 برس کی محنت ہے اس کا بڑا حاصل کیا ہے. ایک طرف تو اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے تو وہ رب کی بندگی کریں گے. دو, جب رب کا حکم نافذ ہوگا تو عدل ملے گا, جینے کا حق ملے گا, تو اللہ سے لو لگائے گا نا, اور جب اللہ سے لو لگانے کی فکر کرے گا اپنے مقصد زندگی کو پورا کرے گا تو اپنی آخرت کو بھی سوار سکے گا. یہ جو مشن تھا نبی علیہ السلام کا, بارہا ہم نے بات کی ہے, یہ خود اعلی ترین خدمت خلق ہے. اس موضوع پر بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت عمدہ خطاب ہے خدمت خلق کا قرآنی تصور, سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے ذیل میں بھی وہ بات آتی ہے, اس کا سن لیا جانا انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا. نوی بات بلکہ آٹھویں بات معاف کیجئے گا, وہ ہے غم زدہ لوگوں کے لیے نمونہ. اب غم مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, مالی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں, فکری اعتبار سے بھی ہوتے ہیں, نفسیاتی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں, اولاد کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں, پروفیشن کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں, کیریئر کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہمارا ظرف بھی ہے اور یہ ہمارا ویژن بھی ہے کہ ہم غم سمجھتے کسے ہیں, لیکن ہاں انسان ہے, بدلتے حالات میں مشکلات بھی آتی ہیں, مصائب بھی آتے ہیں. تو یہ امام الانبیاء بھی اس سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور چھوٹی عمر میں اللہ نے واپس لے لیا, اور جناب ابراہیم کا ذکر پچھلے جمعے کی خطبے میں بھی کیا تھا, جب ان کا انتقال ہو رہے تو بڑا توازن پر مبنی حضور کا بیان ہے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل غمگین ہے, اور بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے, لیکن زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا. آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل غمگین ہے, جدائی پر افسوس بھی ہے, یہ فطری جذبات ہیں, والد بھی تو ہیں, مگر زبان پر بھی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں, بڑی ہوئیں, 3 کا انتقال حضور کی اپنی زندگی میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فاطمہ زہرا کا وصال حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا, یہ سب حضور نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور نے اپنے پیارے صحابہ کی جانبی راہ خدا میں پیش ہوتی ہوئی دیکھی, اپنے چچا کا لاشا دیکھا ہے جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی تھی, حضور نے غم کا اظہار کیا ہے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے معاشی حالات اکثر کے تنگ ہیں, کوئی شک نہیں ہے, یہ معاش کا جبر ہے اور یہ ظالمانہ نظام کی نحوست بھی ہے, لیکن ہاں اگر کوئی انسپیریشن لے کر کوئی صبر کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہو تو بی بی فاطمہ الزہرا نے تو یہ فرما دیا, تو بڑی بات ہے کہ جب مشکلات تمہیں پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے بارے میں فرمایا, جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اور اگر اللہ کے پیغمبر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو 2 مہینے گھر میں گھر کیا تھا, حجرا تھا, اور حجرے کتنے بڑے تھے, وہ عائشہ کی روایات میں ذکر ملتا رضی اللہ تعالی عنہا, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. شیب ابی طالب اس کا تو ذکر بھی چند صفات میں نہیں ملتا ہمیں سیرت کی کتابوں میں, 3 برس لگے وہاں پر, کیا بیتی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر. طائف کی گلیوں میں کیا کچھ نہ ہوا, مکہ مکرمہ کو روتی آنکھوں سے اور بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہنا کوئی آسان بات تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اور اگلی بات, رسول اللہ کے گھرانے کا غم کیا تھا, ہماری بھی بیویاں کبھی روتی ہیں, ہماری بھی عورتیں روتی ہیں, عورتیں کیا مرد بھی روتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, فلاں اسمارٹ فون نہیں ہے, فلاں گاڑی نہیں ہے, گھر چھوٹا ہے, یہ ہے وہ ہے, امت کی ماں بھی روتی تھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس سوال پر اماں عائشہ نے عرض کیا, مجھے جہنم کی آگ کا خوف رلاتا ہے, جہنم کی آگ کا خوف مجھے رلاتا ہے. میری اور آپ کی ماں کو اس پہ رونا نہیں آتا تھا کہ دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام فجر کے بعد معمولات کے بعد گھر تشریف لائیں تو صبح ناشتے کے لیے کھانے کے لیے کچھ پیش کرنے کو نہیں تھا امت کی ماں کے پاس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, میری اور آپ کی ماں کو ادھر بھی رونا نہیں آیا, فاقوں پہ رونا نہیں آیا, جہنم کی آگ کا خوف میری اور آپ کی ماں کو رلاتا تھا. ہم کتنا روتے ہیں اس پر اور کہاں روتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر کا رونا کدھر تھا, ان تعذبوا فانہم عبادو, قیامت کے دن رونا حالت سجدہ میں, یا ربی امتی, وہ تو امت کی اتنی فکر کر کے جائیں. اور امت کا حال یہ ہو کہ مدرز ڈے اور فادرز ڈے کی طرح ایک دن ٹیگ کر دیں محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن اس کی کچھ گھڑیاں, کوئی ایک وقت, کوئی ایک پروگرام, کوئی ایک کانفرنس, اس کے بعد وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. انا للہ وانا الیہ راجعون. نوی بات غیرت دینی, دینی غیرت کا ہونا یہ مطلوب ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مکہ مکرمہ ہے, دعوت کا کام چل رہا ہے, مشکلات بھی آ رہی ہیں, مصائب بھی آ رہے ہیں, استقامت کے مظاہرے ہو رہے ہیں. بی بی سمیہ کی بھی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, بی بی حضرت یاسر کی بھی شہادت ہوئی ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. درمیان میں پیشکشیں بھی آئی, نیٹی چھری سے ذبح کرنا جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا, بہت ساری پیشکشیں آئیں. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا ابو طالب کو, دو ٹوک الفاظ میں, میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے, میرے دائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے, تب بھی میں اس کام سے باز نہ ہوں گا, یا تو کام پورا ہوگا یا میں اسی کام میں اللہ کے ہاں چلا جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا. نو کمپرومائز. اسی طریقے پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ذاتی معاملات میں آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. پچھلے جمعے میں وہ بات روایت کے طور پر بیان ہوگی, مشہور ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص 10 سال خدمت میں رہے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور یہ نہ فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کیا. 10 سال کی گواہی خادم خاص کی ہے. لیکن اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. آج پتہ نہیں کہاں کہاں غصہ آ رہا ہے ہمیں, چھوٹے چھوٹے معاملات, گھر کے اندر نمک مرچ اوپر نیچے ہو جائے غصہ آ گیا, اولاد نے ذرا کچھ شرارت کر لی جو کہ غلط ہوگی غصہ آ گیا. سبحان اللہ. اور دن میں اللہ کے احکامات خود کتنی مرتبہ توڑتے ہیں, کچھ ایشو نہیں, اور اللہ کی شریعت کتنی پامال ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں. اللہ کو چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے سود کا دھندا جاری رکھ کے کسی کو پریشانی نہیں. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ہر چند گھنٹوں کے بعد نماز کا, کوئی کسی کی غیرت نہیں جاگتی, کوئی میڈیا والوں کو پریشانی نہیں ہوتی, کوئی ریاست اداروں کو ٹینشن نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, سورہ نو کی, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں ہو کیا گیا ہے, اللہ کے بارے میں تمہارے اندر کوئی اعتقاد نہیں, عظمت کا, بڑائی کا کوئی تصور نہیں. بہرحال جی, یہ حضور کی غیرت دینی کا معاملہ. ہم لوگ اپنے چلیں گریبانوں میں جھانک لیں, کہاں غصہ آتا ہے اور کہاں نہیں آتا. امام الانبیاء کو ذاتی معاملات میں نہیں آتا تھا, معاف کیا آپ نے, انتقام بھی نہیں لیا آپ نے, لیکن اللہ کا حکم ٹوٹتا سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے پیغمبر کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمن میں جو ترتیب چل رہی تھی, آخری بات وہ ہے حضور کے اسوہ کا 23 برس کا معاملہ, اور وہ ہے دین حق کی جد و جہد کا معاملہ. یہ موضوع ہم مستقل پڑھتے آئے ہیں. مشن کیا تھا, لیو بھی رہو عالت دین کلی ہی, اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی 23 برس کی محنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز وحی کے بعد ایک لمحہ معاش کی محنت میں نہیں, بہترین تجارت تھی سب ختم ہو گئی, سب چھوڑ دی, اور 23 برس بقول سید قطب شہید کے رحمت اللہ علیہ فی ظلال القرآن, جو ان کی تفسیر ہے عربی میں, اردو میں ترجمہ انگریزی میں بھی ہے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. تو لکھتے ہیں کہ 23 برس تک کھڑے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے رہے. آج ہمیں غصہ کدھر آ رہا ہے جی؟ وہ افغان نمائندہ کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جذبات آپ کے اپنی جگہ, اور باقی سارے معاملات میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہمیں کو غیرت آتی ہے اس پر. 23 برس کھڑے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت کا میدان دیکھ لو, کوئی صفا پر ہے کبھی, ابو جہل کے دروازے پر, ابو لہب کے دروازے پر, خانہ کعبہ کے پاس, کبھی عکاظ مجنہ کے میلوں میں, کبھی حج کے موقع پر منا کی گھاٹیوں میں, کبھی مکے والے جان کے دشمن تو طائف کی گلیوں میں, کبھی تے مکے والوں نے زندگی اجیرن کر دی تو ہجرت کی یہ راتیں دیکھ لو, اور پھر بدر میں اٹھنا بھی دیکھو, طائف میں بہتا خون بھی دیکھو, احد کے میدان میں بہتا خون بھی دیکھو, پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر بھی دیکھو, اپنے صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی دیکھو, لیونگ اسٹینڈرڈ وہ رکھا کہ کبھی زکات نہیں دیتنا, کبھی جمع نہ ہوا, سامنے تو رکھو اس کو, انسپریشن تو لو, موٹیویشن تو لو. 259 صحابہ کی جانے راہ خدا میں پیش کر دیں. یہ 23 برس کا اسوہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں جو پچھلے خطاب جمعہ کے تسلسل میں آج خیال تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دیں. رہا قومی ترانے کا معاملہ, اور پھر آگے پرچم بھی ہوتا ہے, تو جہاں تک ایک خطے میں ہم رہتے ہیں, ایک محلے میں رہتا ہے بندہ, اس سے محبت ہوتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. ایک شہر میں رہتا ہے, ایک ملک میں رہتا ہے, اس سے محبت ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدا نہ خاصہ یہ وطن کے معاملات کو پرستش کا درجہ دے دیا جائے تو وہ شرک کی ایک نوعیت ہے جس کو اقبال نے بھی پہچانا اور بیان بھی کیا. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. باقی کوئی اپنے خطے سے محبت کرتے کوئی مسئلہ نہیں, فطری سی بات ہے, لیکن وطن کے بارے میں وطن کی جے ہو اور دھرتی ماں کا تصور ہو, اور یہ کلہاڑے چلا کر ہم اپنے آپ کو کچھ اور دوسروں کو کچھ, بقول ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, انسانوں کو تقسیم کیا جائے, ہم اعلی یہ ادنا, یہ کیا تصورات ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر جو پرستش کا جذبہ, تعبدی معاملہ خدائے واحد کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ کیفیات اگر وطن کے بارے میں اور اس طرح کے امور کے بارے میں آ جائیں تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہو جائے گا. بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب کے ان بیانات کے حوالے سے بعض حضرات کو پریشانی بھی ہے, تو ذہن میں رکھیں شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے, یہ اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے, ایک عمل کا شرک ہوتا ہے, ایک شرک جلی ہوتا ہے, ایک شرک خفی ہوتا ہے. فجر میں سو رہا ہوں, نفس کہتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں, باقی بھی نہیں پڑھے, تم بھی دیکھ لینا, بعد میں قضا کر لینا. اللہ کا چھوڑ کر حکم نفس کا حکم مانوں تو یہ بھی کیا ہے, ایک نوعیت کا شرک ہے. مال کا بت بنا کر حلال حرام کی تمیز ختم کر دوں تو بخاری شریف کی حدیث میں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے. اس کو اس انداز سے لیجئے. لیکن آج یہ سارا میڈیا کھڑا ہو گیا کہ جناب وہ افغان نمائندے کھڑے نہ ہوئے جنہوں نے اپنی سی ایک وضاحت پیش کی کہ جناب میوزک تھا اور یہ تھا, وہ اپنی جگہ پر ان کی وضاحت ہے. میں بھی تھوڑا سرچ کر رہا تھا, اچھے خاصے علماء پاکستان میں انٹرنیشنلی بھی اس پر ڈیبیٹ ٹھیک ٹھاک آپ کو مل جائے گی. وہ فقہی تنازع تو ادھر دیکھیے گا, لیکن وہ براہیمی نظر والا بھی تو معاملہ دیکھ لیا جائے کہ جناب یہ اتنے بیٹھنے کے اوپر اتنا ہم نے اظہار کیا ہے تو جہاں ہمیں اور اٹھنا چاہیے وہاں ہم اٹھ نہیں رہے, اس کے بارے میں کسی کو پریشانی ہے. میرا درد اس وقت بیان کرنے کا یہ ہے, اس کے لیے سورہ نوح کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, 950 برس کی داستان نوح علیہ السلام کی بیان ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. ہر چند گھنٹوں کے بعد اللہ اکبر کی صدا آتی ہے, اور نماز با جماعت کا حکم بھی ہے مردوں کے لیے, اور ہر چند گھنٹوں کے بعد آپ کا میرا امتحان ہو رہا ہے, اور عظیم اکثریت بیٹھی رہتی ہے. اس پر کوئی میڈیا کھڑا ہوا کبھی؟ کوئی ریاستی ادارے, کوئی مقتدر طبقات, کوئی ہمارے سیاستدان, کوئی ہمارے صحافی برادری کے لوگ اور اینکر پرسنز؟ یہ میری طرف سے سوالیہ نشان ہے. اللہ کا دین مغلوب ہے آج, اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں. جس ملک کو 77 برس سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں شریعت نافذ نہیں, وہاں ڈگ ڈگی بجانے والوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور چابی والا کھلونا اصطلاح چلتی ہے آج کل, اس چابی کے دینے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی شریعت کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. اس پر کسی کو پریشانی ہے؟ وہ جناب وہ کھڑے نہیں, وہ سلوٹ نہیں مارا, چلے ان کی اپنی اپنی سی وداعت آ گئی, وہ اپنی جگہ پر. سلوٹ مارنے والوں نے جو قوم کا بیڑا غرق کیا ہے, لوٹا ہے, اب تو ثبوت کے ساتھ موجود ہیں لوگ, ان کے بارے میں بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ جنہوں نے سلوٹ مار مار کر, میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات کر رہا ہوں, کہ جناب پرچم کو سلوٹ بھی مار دیا, ترانے کے وقت ہاتھ بھی یہاں پر رکھ لیا, یہ بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہ وطن کی جے کے نعرے بھی لگ گئے, وہ ترانہ بھی آ گیا, لفظ تو بڑا سخت انہوں نے استعمال کیا, فیل بھی ہوتا ہے لوگوں کو, اگر وطن کو معبود بنا دی تو یہ اس کی نماز ادا کر رہے ہو تم. تو سلوٹ بھی مارنے والے, سینے پر ہاتھ بھی رکھنے والے, اگر وہ آئین بھی توڑتے رہیں اور وہ قوم کو لوٹتے بھی رہیں, شریعت کے احکامات ٹوٹتے رہیں, مگر وہ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوں, مجھے انتظار ہے کہ اس پر بھی کوئی میڈیا والے کچھ کہیں گے, سوشل میڈیا پر کچھ آئے گا, مقتدی طبقات کی طرف سے کچھ آئے گا, حکمرانوں کی طرف سے کچھ آئے گا, یا بات وہی ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہوا, اللہ کی عظمت کا اعتقاد تم نہیں رکھتے, معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کا دین ترجیحات میں شامل نہیں ہے, اس لیے بڑے بڑے حرام خور, بڑی بڑی حرام خوریاں, بڑے بڑے نافرمانی کے کام, بڑی بڑی شریعت کی پامالی کے معاملات چلتے رہتے ہیں, کسی کو پریشانی نہیں ہے. یہاں ایک پریشانی ہو گئی, باقی بحث مختلف ہے کہ یہ ساری توبہ کا رخ افغانستان کی طرف ہو گیا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بات کر لی جائے گی. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان افغانستان مضبوط ہوں, اور ہمارے بزرگ ساتھی نے بڑی پیاری بات کہی کہ پڑوس میں بنگلہ دیش میں معاملہ بالکل پلٹ گیا نا, وہاں اب بھارت سے نفرت کی باتیں آنا شروع ہو گئیں, تو بنگلہ دیش کو ہم سینے سے لگا کر اس خطے کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے, اور اللہ کی خاطر کھڑا ہونا, اللہ کی عظمت کا اعتقاد رکھنا, اور اس کے دین کے لیے غیرت رکھنا, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.